نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه محترم حضرات اس آیت سے متعلق کافی عرصے سے میرا بیان چل رہا ہے اور عقیدہ صلاح یعنی نماز کو نماز پابندی سے پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں اس کے اوپر خصوص یسے میں بہت بیان کر چکا ہوں لیکن یہ ایسا موضوع ہے نماز کا اور اس کی پابندی کا اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کا کہ مسلسل اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے چنانچہ آج بھی کچھ اسی سے متعلق عرض کر دوں گا نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت ہر مسلمان جانتا ہے اور جاننے کے باوجود اسے چھوڑ دیتا ہے عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو کبھی نہ چھوڑا جائے اور اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ادا کی جائے اس لیے کہ نماز میں جس قدر اظہار بندگی ہوتا ہے مومن کی جانب سے ایسا اظہار بندگی کسی اور عبادت میں نہیں بندگی کا اظہار نماز کے اندر سب سے زیادہ اس کے جو ارکان ہیں کھڑا ہونا رکوع کرنا سجدہ کرنا بیٹھنا اور اس کے اندر قرآن کریم پڑھنا اور دوسرے اذکار اور تسبیحات پڑھنا یہ سب کے سب عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور عبدیت وہ مقام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرما دیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ عبدیت کا وصف عطا فرما دیں تو اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ اونچا مرتبہ بندے کے لیے اور کچھ نہیں ایک بات یاد آ گئی شاید میں نے یہاں عرض کی ہو یا کہیں اور عرض کی ہو کہ ہر بندے کو چاہے کافر ہو یا مومن چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت اللہ تعالی کے ساتھ بہت سی نسبتیں حاصل ہیں اگرچہ وہ انکار کر جائے اگرچہ وہ ان کی قدر نہ کرے سب سے پہلی نسبت تو خالق ہونے کی اور پیدا کرنے والا ہونے کی کون ہے جو اس کے جو اللہ کی مخلوق نہیں کیا کافر اللہ کے پیدا کردہ نہیں یا اور کوئی مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی نہیں وہ خالق ہے تمام کائنات کا خالق ہے تمام مخلوق کا اب اگر کوئی بندہ اپنی ہٹ دھرمی سے یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود ہی پیدا ہو گیا مجھے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں تو ہر بندے کو مخلوق ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی نسبت ہر مخلوق کے ساتھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا معاملہ کہ وہ بھی ہر بندے کے بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ سب کو وہ رزق دیتا ہے وہ رزاق ہے اور اس کے ہی رزق سے سب پلتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں کون ایسا ہوگا احسان فراموش جو یہ کہنے کی جرات کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو تمام لوگ اس کو جھٹلا دیں گے. لہذا یہاں پر بھی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے بندے کو اس طریقے پر کہ اس کا رزق حاصل کرتا ہے اور اس سے پرورش پاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اس کے ساتھ قائم ہے اس اعتبار سے کہ وہ رزق دیتا ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ, اس کی رحمت عام ہے اور پھیلی ہوئی تمام کائنات پر اور تمام مخلوقات پر. کافر پر بھی اس کی رحمتیں ہیں, مومن پر بھی, دوسری مخلوقات پر بھی اس کی رحمتیں, اس لیے کہ اس کی رحمت بے پایا, بے پناہ ہے, بے انتہا, بہت وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شے, ورحمتی وسعت کل شے, خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اور چیز آپ جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو کہتے ہیں. رحمت کا معاملہ ہے کہ ہر بندہ خصوصیت کے ساتھ اس کی رحمت سے مستفید ہوتا رہتا ہے, فائدہ اٹھاتا رہتا ہے, ہر حال میں اور ہر لمحے اسی کی رحمت ہوتی ہے. لہذا یہاں پر بندے کو رحمت, بندے کو نسبت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بن رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو نسبت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ وہ رحمتیں کر رہا ہے. ایسی بہت سی نسبتیں بندے کو اللہ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ تمام نسبتیں غیر اختیاری ہیں, بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے پیدا ہو جائے, جب چاہے مر جائے. بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب وہ چاہے تو رزق حاصل کر لے, نہ چاہے تو رزق حاصل نہ کرے. بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے تو وہ رحمتیں حاصل کر لے اللہ کی, اور جب چاہے تو انہیں دور کر دے. ان نسبتوں میں بندے کا کوئی اختیار نہیں, اس لیے ان پر نہ اجر ہے, نہ ثواب ہے, نہ اور بس نظام عالم چلانے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ نسبتیں قائم کرنا. ایک ہے نسبت عبد ہونے کی اور بندہ ہونے کی, کہ ہر بند, ہر انسان خصوصیت کے ساتھ مومن اللہ کا بندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا آقا اور مالک. یہ نسبت ایسی ہے کہ جو بندے کے اختیار میں, جب اس کا دل چاہے اللہ کا بندہ بن جائے, سچا بندہ بن جائے, اور جب اس کا دل چاہے وہ اس بندگی سے سرتابی کر کے سرکشوں میں داخل ہو, یہ اختیار ہے. چنانچہ فرعون بھی اللہ کا بندہ تھا, ابو جہل بھی اللہ کا بندہ تھا, لیکن انہوں نے بندگی کو اختیار نہیں کیا, سرکشی کی, سر تابی کی, حتیٰ کہ ایک اس میں سے خدا بن بیٹھے. اس لیے تمام تر دار و مدار عبدیت پر اور بندہ ہونے پر ہے. اسلام میں جو عبادتیں ہیں یا دوسرے جو احکام ہیں, ان سب میں شان عبدیت پائی جاتی ہے, ان سب میں آداب بندگی پائی جاتی ہے. ان تمام عبادتوں اور احکام کے اندر ایک خاص انداز پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. بندہ کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں, بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہر حال میں اپنے آقا اپنے مولا اور اپنے مالک کی رضا مندی اور خوش اور رضا مندی کا طلبگار ہو. وہ بندہ اپنے نفس کی لذت کا اور راحت کا طلبگار نہ ہو, شیطانی طاقتوں کو اور شیطانی سرپرستوں کو خوش کرنے کا طلبگار نہ ہو, صرف اور صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کا طلبگار. وہ ہے بندہ. تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عبدیت کی شان نماز کے اندر ہے, اور یہ ایسی شان ہے کہ ایک ایک ادا پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. بندہ سجدے میں گرا اخلاص کے ساتھ, اس نے سر نیاز اپنے رب کے سامنے اپنے مولا کے سامنے زمین پر رکھ دیا, اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوا. بس ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس کا تھوڑا سا نمونہ آیا, اقرب ما يقول عبد وهو الصادق اقرب الى الله, کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو اپنے رب سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرے. اس وقت سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ بندگی کی نشانی ہے کہ اپنے سر کو اس نے قدموں میں رکھ دیا اور اس کے سامنے رکھ دیا, سر نیاز کو زمین پر ٹکا دیا. یہ اس کا یہ اس کی جانب سے اظہار بندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفت عبدیت اور شان بندگی میں تمام مخلوق سے بلند اور اکمل درجے پر تھے, ان کے سجدے کی حالت حدیثوں کے اندر آئی ہے کہ جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو بالکل پڑے رہتے تھے اللہ کے سامنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, جیسا کہ سنن کی روایت میں ہے, کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, کتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ میں سمجھی کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی. چنانچہ میں نے قدم مبارک کو ہلایا تو حرکت ہوئی, اب میں سمجھ گئی کہ اب روح پرواز نہیں کر گئی, ابھی آپ حیات ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکائے. اکثر رات آپ سجدے میں پڑ گئے, کیونکہ سب سے اچھا طریقہ اظہار بندگی کا سجدہ ہے. تو فرمایا اقرب ما يكون عبد الى الله وهو الساجد, کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. ہم اور آپ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں, اگرچہ غیر اختیاری طریقے پر کرتے ہیں. نماز کے سجدے میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے ہم خود جانتے ہیں, لیکن جب کوئی مصیبت خدا نہ کرے پڑ جائے اور سجدہ کرے غیر اختیاری طریقے پر بندہ سجدے میں گرے, اس سجدے کی کیفیت کچھ ہوتی ہے. ہر ایک کو تقریباً یہ حالت پیش آتی ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آئی اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس سے نکلنے کا, بے اختیار بندہ سجدے میں گرتا ہے, اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے. یہ سجدہ ہو, یہ ہے عبدیت کا سجدہ, یہ ہے شان بندگی کا سجدہ. اس میں اظہار ہو رہا ہے اس بندگی کا جو اللہ نے بندے کو عطا کر دیا. تو چونکہ اس نماز کے اندر عبدیت کا اظہار ہے, اور سب سے زیادہ عبدیت کا مقام انبیاء کرام کو حاصل ہے, اس لیے وہ اس پر عمل کرتے تھے اور نماز پر اس قدر کثرت سے عمل کرتے تھے کہ بعض حدیثوں کے اندر واضح ہوا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی سامنے آتی بس فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے, نماز تو ایسی چیز پریشانیوں کا علاج ہے, غموں کا علاج ہے اور دکھتے ہوئے دلوں کا مرہم, ایسی بہترین چیز. وہ اپنی عبدیت کو ظاہر کیا کرتے تھے اس طریقے سے کہ کوئی پریشانی سامنے آئی بس نماز میں کھڑے ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے قولی بھی اور فعلی بھی کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں بھی اللہ اللہ کی طرف رجوع کرے بندہ اور نماز پڑھے, اور اگر کوئی مسرت اور خوشی کا مقام پیش آ جائے تو اس میں بھی نماز پڑھے, دونوں حالت میں نماز. حدیث شریف میں آیا کہ اذا حسبه امر فزع الى الصلاه, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی پریشانی آتی فزع الى الصلاه تو آپ متوجہ ہو جاتے تھے, گھبرا کر متوجہ ہو جاتے تھے نماز میں, نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ وہ غم کے موقع پر بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور خوشی کے موقع پر بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے. فتوحات اللہ عطا فرماتے صحابہ کرام کے ہاتھوں کا فتح ہونے کے بعد وہ نماز مشغول ہو جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح فرمایا جس کا قصہ بہت لمبا چوڑا ہے. جب فتح مکمل ہو گئی تو آپ ام حانی کے گھر میں تشریف لے گئے, غسل فرمایا اور اس کے بعد آپ نے 8 رکعتیں ادا کی. علماء نے لکھا کہ یہ 8 رکعتیں شکرانہ فتح کی تھی, کہ اس قدر مسرت کا مقام کہ مکہ معظمہ فتح ہو گیا گویا پورا ملک عرب فتح ہو گیا. اس موقع پر, اس خوشی کے موقع پر آپ نے 8 رکعت شکرانے کی ادا کی. ایسے ہی صحابہ کرام سے بھی مروی کہ جب کسی اہم مارکے میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے تو فتح سے فارغ ہو کر سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکاتے, حالت مسرت میں بھی نماز, اس لیے کہ بندے کے اوپر جب اللہ کی جانب سے نعمتیں اور مسرتیں آئیں تو اس کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے اور اس کا شکر ادا کر پائے. اس سے معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے, دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن جو شکر نماز کے ذریعے ادا کیا جائے وہ غلط ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت عطا فرما دی جس کی بندے کو ہر وقت ضرورت رہتی. اب یہاں پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے کہتے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ نعمت عطا فرمائی, ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ بھی. دوسرے یہ ہے کہ دل اس کا تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے, یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے, یہ ان تینوں میں سب سے بلند ہے. اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک صاحب کے بارے میں میں نے سنا جو لال کھیت میں رہتے تھے, اب قدیم پرانے زمانے کا قصہ ہے, تقریباً 45 سال پہلے کا, بیچارے کلر تھے اور اس زمانے میں کلر کی تنخواہ 100 روپے ہوتی تھی. اہل و عیال ان کے زیادہ تھے اور ان کی زیر کفایت ماں باپ بھی تھے, بہن بھائی بھی تھے. لیکن ان کا گزر بڑے فراخی کے ساتھ، اللہ نے بڑی برکت عطا فرما رکھی، خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے، نہ کسی سے قرض لیتے تھے نہ کسی سے مانگتے تھے. ان کے کسی دوست نے پوچھا کہ بھئی تم 100 روپے میں کیسے اتنا بڑا گھر چلاتے ہو؟ بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگے میری اس کے اندر کوئی وہ نہیں، یعنی میری جانب سے کسی قسم کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ صورت یہ ہے کہ جب مجھے تنخواہ ملتی ہے بس فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں، 2 رکعت نماز شکر ادا کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، لہذا اس تنخواہ کے اندر برکت عطا فرما دے. کتنا بہترین طریقہ یہ ہے نماز شکرانہ. خوشی اور مسرت کے موقع پر بھی یہ کہتے ہیں، تبھی بندے کی بندگی ظاہر ہوئی. اگر خاص خاص موقع پر کرتا ہے تو بندگی کامل طریقے سے ظاہر نہ ہو. فتوحات، ملکوں کی فتوحات بہت بڑی خوشی کی چیز ہے. صحابہ کرام، بزرگان دین اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شکرانے کی نمازیں پڑھی. ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہمیں عطا فرمائے تو ہم شکر ادا کریں، نماز کے ذریعے بھی، زبان سے بھی کریں، اور بھی طریقے ہیں شکر، لیکن نماز کے ذریعے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دیا گیا. میں نے اپنے مرشد سے سنا تھا، بڑا بہترین نسخہ ہے حضرت ہم سب کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں جو بے پناہ ہیں، ہم جانتے نہیں اور اللہ کی جانب سے مسلسل آ رہی ہیں. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو اس تصور کے ساتھ کہ میں عاجز ہوں، نعمتوں کا مجھے کوئی استحقاق نہیں ہے، اے اللہ آپ نے مجھے اتنی بہت سی نعمتیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ایک نعمت کا شکر بھی میں عمر بھر ادا کرتا رہوں تو اس پر میں قادر نہیں، لہذا یہ حقیر سا نذرانہ بطور شکرانہ 2 رکعت پیش خدمت سے قبول فرما لیجیے، اور پھر 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کامیاب زندگی گزرے گی، دنیا میں بھی آپ دنیا میں بھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نوازے. یہ نماز شکرانہ، مسرت کے موقع پر بھی نماز، ناچ رنگ نہیں، گانا بجانا نہیں، ڈھولک وغیرہ نہیں، ناچ رنگ نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا دیتے ہیں. شادی کے موقع پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حرام اور حلال کا امتیاز باقی نہیں رہتا، اور اگر کبھی کوئی تبجد دلاتا تو کہتے ہیں کہ شادی ہے اس میں سب کچھ روانہ. خیر یہ بات تو کہنا بھی نہ چاہیے، غلطی اور گناہ ہوتا ہے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے، شرمندگی ظاہر کرنا چاہیے، لیکن ہماری تو حالت ہی بدل گئی. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا. شکر ادا کرنے کی جگہ اگر ہم ناشکری کریں گے ان چیزوں سے جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، تو بھائی یہی نحوستیں آئیں گی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی اس دیواجی زندگی اور خانہ داری کی زندگی سکون کے ساتھ نہیں ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، اور ناشکری کی نحوست ضرور آتی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت نماز ہے غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، اس موقع پر بھی نماز. اور اس کو تو خود قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر مصیبت آ جائے تو دو چیزوں پر عمل کرو، انشاءاللہ ہلکی بھی ہو جائے گی، چلی بھی جائے گی، اور اجر و ثواب الگ ملے گا. دو چیزوں پر عمل کرو اگر مصیبت آ جائے، ایک تو ہے صبر، دوسرے ہے نماز. یعنی مصیبت تو آئے گی لیکن تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو. صبر کا مطلب آپ جانتے ہیں، ورنہ کسی اور مجلس میں اس کا آپ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اور یہ کون سا صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو صبر ایک چیز تو یہ ہے مصیبتوں کے لیے علاج، مصیبت ہلکی ہو جائے گی، غم ہلکا ہو جائے گا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا. اور دوسرے ہیں نماز. مصیبت آئی اللہ کی طرف رجوع کر، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی کشادگی پیدا کرنے والا ہے، وہی فراقی عطا فرمانے والا ہے. لہذا بندے کی شان یہ ہے کہ اس سے رجوع کرے. یہ بھی اظہار بندگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، مشہور صحابی ہیں، یہ سفر میں تھے، سواری پر سوار چلے جا رہے تھے. راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہیں سے بھاگ پڑتا اور ہر چیز چھوڑ کر پریشانی کی حالت میں واپس آتا. انہوں نے جب یہ خبر سنی سواری کو روکا، نیچے اترے، نماز پڑھی، دو رکعت انہوں نے نماز پڑھی، پھر دیر تک دعائیں کرتے. لوگوں نے پوچھا کہ اس خبر کے بعد آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ فرمایا قرآن نے حکم دیا ہے استعینوا بالصبر والسلام، کہ مصیبت کے موقع پر ان دو چیزوں پر عمل کرو، ایک صبر اور دوسرے نماز. تو میں نے اس پر عمل کیا، بیٹے کا انتقال، اور یہ کیفیت انہی کا واقعہ کہ سفر میں تھے، ان کے بڑے بھائی کی وفات کی خبر ملی، وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے سواری کو روکا، نیچے اترے اور نماز پڑھی، اور پھر خود ہی فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مصیبت کے موقع پر پڑھنے کا حکم دیا ہے اس لیے میں نے پڑھا. اور انہی کا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور حضرت ابن عباس کی خالہ، ان کا انتقال، راستے میں تھے، یہ خبر سنتے ہی فوراً سے سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی، اور فرمایا کہ مصیبت کے موقع پر اور غم کے موقع پر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا. معلوم ہوا اس سے بھی کہ غم کے موقع پر بھی نماز پڑھنا چاہیے. اس کی دو چیز، اس نماز سے جو غم کے موقع پر پڑھی جاتی ہے فوری طور پر دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک دم دل ہلکا ہو جاتا ہے، عمل کر کے دیکھ لیجیے، ایک دم دل ہلکا ہو جاتا ہے اور بندے کے قلب پر اللہ تعالی سکون، سکینت جسے کہتے ہیں، سکینہ نازل کرتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اور حضور کے اتباع میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور بہت جلدی اس غم کو دور فرما دیتے ہیں. یہ نقد فائدے دنیا کے اندر ہوتے ہیں. تو حضرت ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی ہیں, ان کی وفات کا وقت قریب آئے, لوگ جمع تھے, ان کے رشتہ دار آل اولاد سب جمع. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب وفات ہونے والی ہے تو سب کو انہوں نے بلا کر وصیت اور یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو خدا کے لیے میرے اوپر ڈر ہونا, کیونکہ حضور نے اس سے منع فرمایا, بلکہ یہ کام کرنا کہ تم سب کے سب مسجد چلے جانا, وہاں جا کر نماز پڑھنا ایک مصیبت, اور میرے لیے استغفار کرنا, دعا استغفار, میرے لیے مغفرت طلب کرنا, اس سے فارغ ہو کر آنا, میری تجہیز و تکفین کرنا, پھر مجھے قبر کے حوالے کر دینا. یہاں بھی انہوں نے وصیت کی تو یہ کی کہ ٹھیک ہے, بیوی کے لیے, اولاد کے لیے باپ کا غم, باپ کی موت کا غم بہت بڑا غم ہے, تو ایسے موقع پر آپے سے باہر نہ ہونا, بلکہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق نماز پڑھنا اور پھر دعا استغفار کرنا. باتیں تو بہت چلی آ رہی ہیں لیکن میں کیا کروں, انشاءاللہ موقع ہو تو اگلی مجلس میں عرض کروں گا. خلاصہ یہ ہے آج کی باتوں کا کہ سب سے زیادہ بندگی کا اظہار کرنے والی چیز نماز ہے, اور بندہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کے اوپر اظہار بندگی لازم ہے, اسی لیے موت تک نماز معاف ہے. کیسے معاف ہو جائے؟ بندہ تو بندہ ہے, موت تک بندہ رہے اور کیسے اس سے معاف ہو جائے یہ آداب بندگی, اس لیے موت تک نماز معاف ہے. اگر آداب بندگی میں اور نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی ہے, نہیں پڑھیے تو قطع ہے, لیکن معاف نہیں. تو سب سے بہترین طریقہ اس کا اظہار ابدیت کا وہ نماز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نماز. حدیث شریف میں آیا ہے وَخَيْرُ مَوْضُعِ الصَّلَاةِ, سب سے بہترین کام نماز. لہذا اس نماز پر عمل کرتے رہنا چاہیے, شکر ادا کرنے کی حالت میں بھی, یعنی مسرت اور خوشی کے موقع پر بھی, اور اگر خدا نہ کرے کوئی غم سامنے آ جائے تو اس موقع پر بھی. انشاءاللہ اس کے فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی. لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر, ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قضا ہونے سے محفوظ رکھے اور وقت پر صحیح انداز میں اور پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پکا نمازی بنا دیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے اور اس موجودہ معاشرے کی برائیوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.